الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی کلینک میں حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کس طرح آپ ناظرین کو روزہ اور صحت کے حوالے سے آگہی فراہم کریں گے؟
سب سے زیادہ جو مانا جاتا تھا کسی زمانے کے اندر کہ روزے سے ہمارے صرف نظام ہضم کو ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی چلے گئی، جیسے جیسے تحقیق بڑھتی چلے گئی تو پتہ چلتا چلا گیا کہ تمام کے تمام سسٹم جو ہماری باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں روزے کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نظام ہضم کی بات لیتے ہیں تو نظام ہضم جو ہے بیسیکلی ہمارا منہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں غدود شامل ہوتے ہیں، آپ کے لعاب شامل ہوتا ہے، دانت ہیں، نالی ہے، میدہ ہے، آنتیں ہیں، جگر ہے، لبلبہ ہے، یہ ساری سسٹم ایک پورا کا پورا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ بنتا ہے. اب اگر کوئی بھی ایک معمولی سی یعنی کہ ایک گرام کا دسواں حصہ بھی اگر ہمارے منہ میں جاتا ہے تو یہ سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے اپنا کام کرنا، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہے. اب ایک گرام آپ منہ میں لیں، دس گرام لیں یا سو گرام لیں یا ایک ہلکا سا قطرہ بھی آپ منہ میں لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ جب یہ پورا کا پورا
سوئچ آن ہو جاتا ہے،
ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے
اور پورا نیچے مشینری چلنے شروع ہو جاتی
ہے، پوری کی پوری شروع ہو جاتی ہے، سارا کا سارا کام شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے سٹارٹ منہ سے ہی لینا ہوتا ہے، لعاب بنتا ہے، لعاب سے پھر وہ میدے میں جاتا ہے، آنتوں میں جاتا ہے، آنتوں سے پھر وہ جگر کے اپنے سسٹم ہوتے ہیں اس کے اوپر جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ہم نے کوئی چیز کھانا ہے تو ہمارا سسٹم سارا کا سارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کام کرنا. اب اس میں اگر آپ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا پورے سسٹم کو تو ملتا ہی ملتا ہے، جو مین آپ کا فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو جگر کو ملتا ہے. کیونکہ جگر بیسیکلی جب آپ کا ایک پورا کا پورا سسٹم کام نہیں کر رہا تو جگر کا ایک کام نہیں ہو رہا، جگر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کا ایک سمجھے مین آرگن ہے، ہمارے جسم کا
ایک مین حصہ ہے.
ڈاکٹر صاحب اس کو اسٹور ہاؤس بولتے ہیں، سارے وٹامنس منرلز وغیرہ جگر میں جمع ہوتے ہیں. اگر جیسے ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بیان فرما رہے تھے، کوئی ایسے مریض ہوں جن کو گیسٹرائٹس ہو یا پیپٹک السر ہو، یعنی ان کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور سوزش کا مسئلہ ہو میدے کے اندر اور آنت کے اندر بھی، اور ایسے افراد اگر روزہ رکھ لیں تو ان پہ کیسا ریزلٹ آئے گا؟
دیکھیں اس پہ جو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں نا کہ ڈرامیٹک ریزلٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہترین ریزلٹ ان کو ملتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو روزے رکھنے کے لیے جو طریقہ کار ہے نا اس کو اپنائیں. اگر آپ نے افطار میں یا سحری میں وہی چیزیں کرنی ہیں جو افطار اور سحری کے علاوہ کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
یہ کنٹینیو آپ دیکھیں، آپ اخبارات کے بیانات دیکھیں گے، جو صحت کے حوالے سے بھی جو اخبارات کے اندر کچھ نہ کچھ خبریں چل رہی ہوں گی اور اس وقت بعد ماہرین اپنی جو رائے دے رہے ہوں گے. آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس طرح کی اکثریت ایک مشورہ ضرور دے گی، تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیجیے گا، تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیجیے گا. لیکن تب مجھے نہیں اندازہ کہ یہ تلی ہوئی غذائیں ہمارے گھروں سے مائنس ہو جائیں، مطلب کہ اگر پہلے پکوڑے بنتے تھے تو اس سال شاید پکوڑا پلس کباب، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پکوڑا کباب پلس چاپ، سب تلاوا نظام یہ چلتا ہی ہے. اور یعنی ایسا کچھ کریں میری مدنی التجا ہے. اب الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے حدیث پاک میں. آپ اس سال ٹرائی تو کریں کہ ہم اس کو کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں, مینیمائز کر سکتے ہیں, کم سے کم کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ تلی ہوئی غذائیں ہو گئی, یا مطلب اسی وقت تو پھر اوپر کولڈ ڈرنک ہیں.
جی جی,
وہ باپ رے باپ, ایک تو خالی میدہ اوپر سے یہ ہیں, جاتے تلی ہوئی غذا ڈالی ٹھا کر کے اوپر سے کر کے وہ رے بھائی, جو اندر وہ سارا جو گیا, جو پھر اب یہ جگر میدا لب لبا جو بھی بولو آپ, بس یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہوگا, تو کچھ ذہن بنا ہے نا. ہم دیکھیں سلسلہ کر ہی رہے ہیں, تو ہم نے یہاں سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو لینی نہیں اپنے سلسلے سے, نہ ہم کسی میڈیکل کمپنی کو, کہ دوائی کی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, نہ کسی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی تشہیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً کہا جا سکتا ہے, اللہ ہمیں مخلص بنائے, کہ نیت یہی ہے کہ ہم اپنے ہمارے عاشقان رسول کو کچھ طبی فوائد یا طبی جو مشورے ہیں وہ عرض کریں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ عطا کیا, اتنا عظیم روزہ ہمیں عطا کیا, اور پھر اس کا ایک بہت پیارا نتیجہ عطا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تو بہت ساری چیزوں میں ہم غور کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ محض کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ اس کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہمیں احتیاطیں کرنی ہے, اور گناہوں سے بھی بچنا ہے. پلیز 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 براہ کرم مہربانی کریں, اور اپنے کھانے پینے کے معاملات پر ایک گھر میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں کہ یار اس سال کیا کرنا ہے, ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر بیٹھ کر آپ کو یہ فارمولا دے رہے گا, اور ہمارے پاس مت آنا, یہی تقریباً نتیجہ ہے, الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ فارمولا بتا رہے ہیں کہ ہم فارغ رہ جائیں, تاکہ ہم بھی پھر آپ بھی پھر اعتکاف کر لینا, تاکہ ڈاکٹر تمام یہ ڈاکٹر اگر عاشقان رسول سن رہے ہو تو آپ کو بھی اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں میں, آپ بھی یہاں اعتکاف کریں. ہمارے ہزاروں معتکفین ہوتے ہیں الحمدللہ, تو ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات بھی ماشاءاللہ آتے ہیں, اور یہ ان کا مفت علاج بھی کرتے ہیں. تو خیر دعوت بھی ساتھ چل رہی ہے, علاج بھی بتا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب,
تو جگر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جگر کا بیسیکلی جو جہاں بہت سارے کام ہیں, ایک کام یہ بھی ہوتا ہے جو غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے, اور جو تحلیل شدہ خوراک ہوتی ہے اس میں ڈفرینس رکھتا ہے, اس میں جو توازن برقرار رکھتا ہے, رکھنا بھی اس کا کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے یہ, اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے اتنے ٹائم پیریڈ میں 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو اس کو کم از کم 6-7 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے. تو ایک یہ بڑا کام جو ہے اس پہ سے لوڈ ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اس کا ہوتا کیا, نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے, کہ اس میں جگر توانائی بخشنے کے لیے جو ایک ہماری مدافعت بڑھانے کے لیے جو ہمارے جسم کو ایک جزء کی ضرورت ہوتی ہے, گلوبلین جس کو کہتے ہیں, اس کی پیداوار کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. وہ پیدا ہونے سے وہ بڑھے گا تو ہمارے جسم میں جراثیم لڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ایک حصے میں ایک پارٹ آف باڈی ہے جگر, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کاموں کی خصوصیت عطا فرمائی, اس کے کتنے فنکشن ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم یہ نظام انسان کے بدن کو عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی,
تو وہ پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے, جب وہ گلوبلین ہمارے باڈی کے اندر ایک پیدا ہوتا ہے, تو باڈی میں جو ہمارے جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, زیادہ پیدا ہو جاتی ہے, تو بیماری کا ریشو آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. تو ایک یہ طبی فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے ہم کو. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر, وہ آپ آرام سے اس کو صحیح اپنا جدول کھانے پینے کا بنا کے پورے ماہ میں کم از کم 8-10 کلو کا وزن کم کر سکتے ہیں.
8-10 کلو آم کے موسم میں
جدول کھانے کا بنا کے, شرط
نہیں آم کا موسم ہے ڈاکٹر صاحب, یاد رکھیے گا, میں کال لینے جا رہا ہوں.
ہاں ہاں, نہیں آم آم کھائیں گے کتنے, 1-2-3
آپ آم کا پورا جوس کا گلاس پڑتا ہے, پھر تو اس میں چینی ڈلتی ہے.
الٹرنیٹ کر لینا, آپ آم کا اگر جوس پیتے ہیں تو اس کی دوسری غذا نہ لینا, آپ صرف جوس پہ اکتفا کریں.
آم کا جوس سے کسی کی غذا کا کیا الگ, آم کا جوس ایسے آم کا جوس ہے, پی لیا ٹیسٹ ہے.
انرجی تو آئے گی نا اس میں, انرجی آئے گی تو پھر وہی معاملات ہوں گے.
8-10 کلو وزن کم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ماہ رمضان میں,
اگر صحیح طریقے سے جدول پہ عمل کریں گے.
ایک طرف تو میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مہینے میں 4-5 کلو وزن کم کرنا چاہیے,
بالکل,
और अब आप कह रहे हैं कि माह रमजान में 8 से 10 किलो वजन कम कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते।
आपकी थ्योरी टकरा रही है डॉक्टर साहब?
नहीं नहीं नहीं, 4 से 5 किलो वजन कम करना चाहिए एक अलग चीज है, और अगर आप इस थ्योरी पे अमल करेंगे जो हमें दिया गया है रमजान में रोजे की शक्ल में जो हमको दिया गया है, और हम उस पर सही अमल करेंगे, अपने खाने पीने की चीजों का ख्याल रखेंगे, सुन्नत के तरीके से चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक अच्छा।
आपसे एक सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब, मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई आप डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, कोई डाइट आप मुशावरा के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप, ये मैं हूँ, डॉक्टर सलमान है, अब अब्दुल खलील भाई, हम तीन जैसे बैठे हुए हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सवाल जहन में आया कर लेता हूँ। ये बताइए कि आप हमें कोई डाइट डिजाइन वो एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये रखें, और अगर आप इस पर रहते हैं और ये करते हैं और इतना आराम में और खाने में आप डिस्टेंस देते हैं, तो 5 से 6 किलो वजन कम होने की उम्मीद है, ऐसा कोई डाइट डिजाइन कर सकते हैं आप
रमजान में कह रहे हैं या
नहीं? सर माह रमजान का,
माह रमजान ठीक है, माह रमजान में
जिसने इसमें काबू कर लिया ना, तो मुझे लगता है आगे शायद काबू करना कदर।
माह रमजान में तो जो हमारे यहाँ खाने पीने की जो मामलात होते हैं उसको थोड़ा सा हमें लुक आफ्टर करना पड़ेगा, सादा गिजा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे मिसाल के तौर पे आप अनछना आटा जो है उसका इस्तेमाल करें, सहरी उसके साथ करें, शोरबे वाला सालन होता है उसके साथ सहरी करें, सादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि सहरी में सादा पानी का इस्तेमाल बेदरक लोग करते हैं कि पता नहीं क्या 6-8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पानी नहीं मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली नुकसानदेह होता है, क्योंकि जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपका जो है ना वो अखराज होगा यूरिन का, और जितना यूरिन का अखराज होगा उतनी ही जिस्म के अंदर से नमकियात भी खारिज,
ठीक है,
तो वो उसकी वजह से जो है कमजोरी फैलेगी आदमी को। तो कोशिश ये करें कि पानी की मिकदार भी एक मुनासिब मिकदार में, नॉर्मल जो एक सिंपल खाना होता है उसको इस्तेमाल करें, दूध का गिलास ले सकते हैं। सहरी के अंदर हमने पिछले सिलसिले में बात की थी, खजूरों को हमने सिर्फ इफ्तार तक महदूद किया हुआ है,
ठीक है,
हम सहरी में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और खजूरों के ऊपर अच्छी खासी जो है कैलोरीज हमको मिलती हैं, अगर आप 4-5-6 कैलोरीज लेते हैं, खजूर ले लेते हैं, उनमें तकरीबन मोर देन 300 से ज़्यादा की कैलोरीज उसमें मिल जाती हैं। तो अगर बॉडी कैलोरीज की जिस्म की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर आप खुराक लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आप इफ्तार में भी जब जाते हैं तो इफ्तार के अंदर भी आपने सिंपल इफ्तार करनी है, जो एक नॉर्मल होती है कि आपने पानी से रोज़ा खोलना है या खजूर से रोज़ा खोलना है, जो सुन्नत का तरीका है उस तरीके से अगर रोज़ा खोल के इफ्तार करके उसके बाद नमाज वमाज पढ़ के जो खाना खाते हैं नॉर्मली खाना खाएं, उसके बाद जो आपका तरावी है उसको सही तरीके से अंजाम दें। तरावी के अंदर एक रिसर्च है कि एक रकात के अंदर कम से कम 10 कैलोरीज आपकी बर्न होती है, ये रिसर्च है। अब अंदाजा करें कि अगर इफ्तार के अंदर आपने अच्छी कैलोरीज ली हुई है तो तरावी के अंदर वो कैलोरीज बर्न हो जाती हैं आपकी। 20 रकातें होती हैं, अगर हम 10 कैलोरीज का भी हिसाब किताब लगते हैं तो तकरीबन 200 के करीब कैलोरीज आपकी जो है वो खर्च हो जाती हैं। तो आपका बैलेंस हो गया, जिस्म में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं बनी, फैट बनने के भी चांसेस कम हो गए, चिकनाहट के भी चांसेस कम हो गए, चिकनाहट आपने नहीं ली, फ्रूट का इस्तेमाल आपने रूटीन में किया, पानी का इस्तेमाल आपने रूटीन में किया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस जदवल पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत फर्क पड़ेगा, रिजल्ट आएगा इसका,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो जाए, नॉर्मल खाते पीते
बिल्कुल नॉर्मल
उसी तरह खाने पीने की रूटीन पे रहें। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हम करने के लिए बैठे हुए हैं, ये जो अलग से पूरा जो बहुत बड़ा एहतमाम करने के लिए बैठते हैं कि वो रोजा है, तो इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचने के अंदेशे हैं। कॉल्स लेते हैं, फिर अब्दुल खलील भाई आपकी तरफ भी आएंगे, आज आप क्या हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएंगे। कॉल्स चलाइए।
मैं मोहम्मद असलम कामरा से बोल रहा हूँ। मदनी क्लीनिंग प्रोग्राम लगे इसमें वो डॉक्टर साहब के साथ वालों जवाब हो रहे हैं, उन हवाले से ये पूछना चाहता हूँ कि जो शुगर के मरीज हैं वो खजूर ले सकते हैं?
ठीक है, एक और कॉल चलाइए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम मुजफ्फर अत्तारी, मैं हिंद गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब की बारगाह में सवाल है कि मैं जब बुखार रहता हूँ, बुखार रहने की वजह से मेरे पेट में गैस हो जाता है और वो गैस सीधा सर पर चढ़ जाता है और जिसकी वजह से मेरा सर दर्द हो जाता है और उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता, खड़ा भी नहीं होता हो पाता। मेरे लिए कोई मदनी फूल हो तो इरशाद फरमाए।
मोहम्मद इमरान अत्तारी, इटली के शहर नोचेरा इंफेरियोरे से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि रोजे की हालत में मेदे में गैस बन जाती है और सर में भी गैस बन जाती है, तो इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए? जज़ाकअल्लाह खैर, जवाब इरशाद फरमा दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, 300 सवाल हो गए, दो तो एक जैसे ही हैं।
इसमें पहले से बोला शुगर के मरीज हैं, खजूर खा सकते हैं। अगर शुगर का मरीज रोजा रखता है तो इफ्तार खजूर करने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर रोजे माह रमजान से हट के अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर से अपने मौलिक से मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खजूर जो है वो एक तरह से येलो जोन में आती है कि आप इसको खा भी सकते हैं, आपकी तो पाबंदी भी लग सकती है। बात चीजें होती हैं जिस पर कतई तौर पर पाबंदी लगा देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं खानी है, बात चीजें होती हैं उसको ओपन कर दिया जाता है ये बिल्कुल खा सकते हैं। तो खजूर ऐसी में आती है कि उसको आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मरीज की सेहत के हिसाब से फैसला जो मौलिज होगा वो करेगा कि ये खा सकते नहीं खा सकते। लेकिन इफ्तार में अगर इफ्तार करते हैं, रोजा रखा हुआ है, तो उसमें खाई जा सकती है, क्योंकि उसमें तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल नीचे होता है।
ठीक है,
अच्छा, दूसरा जो इसमें दोनों जो सवाल हैं कमोबेश एक जैसे हैं, इसमें फिर वही बात आती है कि रोजे की हालत में गैस क्यों बनती है। गैस बनने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हम वो कहते हैं ना खुश खुराकी या बसियार खोरी जिसको हम कह सकते हैं, कि आपने सहरी में भी इस किस्म की खुराक ले ली और इफ्तार में भी इस किस्म की खुराक ले ली और फिर उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, सहरी करने के बाद आप सो गए, सोने के बाद आपने जो है वो कोई एक्टिविटीज हुई नहीं है आपकी, तो लामहाला उसने गैस ही बनना है। और फिर जो डाइट हम लोग ले रहे होते हैं वो उसमें जो है इस किस्म के एलिमेंट ही होते हैं जिसमें गैस प्रोडक्शन होती है, गैस बनती है।
तो गैस क्या सर पे चढ़ सकती है?
कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू।
वो जो सर भारी हो जाता है ना तो लोग समझते हैं कि गैस चढ़ गई है।
इसमें शुगर लो होती है या ब्लड प्रेशर लो होता है? गैस नहीं होती,
गैस नहीं होती है। हाँ, कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे अगर हम टेक्निकली चीज
कॉल कर रहे थे ना, तो यंग पेशेंट है।
हाँ नहीं, कुछ
वो तो लीवर की
बीमारी होती है, उसके अंदर कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्लाह ना करे वो किसी को बीमारी लगे तो वो। लेकिन ये है कि आम हालात में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं।
तो आपने कहा कि सहरी करके फौरन जो सोने का आपने जो इरशाद फरमाया, अब मसला ये डॉक्टर साहब के रूटीन जो हमारे यहाँ नॉर्मली एक आम रूटीन जो हम लोगों के हैं वो रात सोते हैं
जी,
और जैसे हमारे यहाँ समझे कि 4:15 के दरमियान सहरी जिसे बंद करनी है तो वो 4:15 उठने की फॉर एग्जाम्पल रूटीन रखेंगे। अगर कोई बहुत रच कर सहरी करने के बाद होगा तो आधा घंटा चाहिए सहरी करने के लिए, और उनको मतलब इत्तमाम होता है ना सहरी का, ओ बाप रे, अंडे शंडे पराठे पापड़ शाप सब पापड़ वो पूरा इत्तमाम होता है, और उनको आधा 1.5 घंटा चाहिए होता है सहरी का। लेकिन चलो एक जनरल में बात करूं तो वो 4:15 से उठ रहे हैं और 4:30 फजर की जमात रखी गई है, तो 4:15 उठेंगे, मुंह धोएंगे, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। अब सहरी की सहरी करने के बाद अल्लाह तौफीक दे तो अगर कोई शरीर रुकावट नहीं तो मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़नी चाहिए, तो ये आ गए। अब ये 4:30 तो 4:45 ना, मिसाल दे रहा हूं, इनको दोबारा सोना है क्योंकि इन्होंने 7:45 उठकर अब काम पे जाना है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? ओके, तो अब वो उठना और सोना सहरी के, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो सहरी भी करनी है, सहरी भी करनी है और उसमें नमाज पढ़कर उसने आकर सो जाना है, जो नॉर्मली रूटीन कहलाती है वो भी नमाज पढ़ रहे हैं तो, वरना तो ये तो यहाँ सहरी की या पानी पिया या सो गए। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप कोई गैप मशवरा देंगे कि जनाब सहरी जो हमने की है तो एटलीस्ट सोने में अब इतना गैप दें या ये कुछ इसी रूटीन करें ताकि वो जो खाना है वो सोने से पहले कुछ अपनी पोजीशन में आ जाए।
इसमें जहां तक सोने का सवाल है तो सहरी जो हमारी टाइमिंग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ जो टाइमिंग्स होती हैं उसके हिसाब से तो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलता,
کہ اس کو ڈائجیشن کے لیے, کیونکہ ڈائجیشن کے لیے بھی کم از کم 3 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اب 3 سے 4 گھنٹے کا ڈائجیشن ٹائم سحری کے بعد صبح
نہیں
جاتی, ممکن ہی نہیں ہے.
مشکل
تو بہتر تو یہی ہے کہ سحری کے بعد جو ہے سونے کی ترکیب نہ بنائی جائے, کوشش ہی نہ کریں تو اچھی بات ہے.
راتیں مطلب ایک پریکٹیکل ہم کریں کہ رات دو مشکل سے یہ, جیسے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لوگ شاید باب المدینہ کراچی کی اگر میں بات کروں تو شاید تراوی سے فارغ ہو کر 11 بجیں گے عبدالخلیل گھر پہنچتے پہنچتے, غالباً گھر پہنچتے پہنچتے شاید 11 بجیں گے. تو اب اللہ توفیق دے مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں تو مدنی مذاکرہ دیکھتے دیکھتے یا چلو دیکھنے کے بعد بھی تو سوتے سوتے 1:30 بج جائے گا 2 بج جائیں گے, یا چلو کو ایسے سونے کا آدھے جنرل بھی بات کرے تو سوتے سوتے 12 بج جائیں گے, ٹھیک ہے. اب 4:30 بجے یا 4:45 بجے اس کو اٹھنا ہے تو 3-3.5 گھنٹے کی نیند ہوگی, 4 گھنٹے کی نیند کر لیں گے, بہت زیادہ 5 گھنٹے کی نیند کر لیں گے, چلے بہت میکسیمم کریں, پھر بھی ان کو 2-3 گھنٹے سونے کا اور چاہیے ہوگا کہ پورا دن پھر وہ سروس ہے وہ کام ہے. تو کوئی یا تو اس میں کوئی سحری کا ہم کو ایسا فارمولا دے دیں. اب اتنا مطلب کھجلا پھینی بھی کھائی ہے اور پھر دیگر چیزیں بھی کھائی ہیں, تو یا تو وہ میدے پر اتنا کم لوڈ ڈالا جائے کہ اگر فوراً سونا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمیں ان کو آلٹرنیٹ یا کوئی آپشن دینا پڑے گا. ہم بولیں گے کہ اب سوئے نہیں تو مشکل ہو جائے گی.
دیکھیں
ہمارے شاید گورنمنٹ جاب کرنے والوں کی یا شاید پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی ٹائمنگ بھی جلدی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ چھٹی جلدی ہو جاتی ہے, بعض کی زہر کے بعد آف ہو جاتا ہے, بعض کا 2-3 بجے آف ہو جاتا ہے, تو 7-8.5 بجے بھی بعضوں کی جاب اور سروسز شروع ہو جاتی ہیں.
اس میں دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں جو ہے نا خوراک کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ خوراک متوازن لیتے ہیں جیسے نارمل خوراک لی جاتی ہے تو پھر اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا, لیکن آپ نے ایسی خوراک لی جو بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے, پھینی ٹائپ کی, کھجلا ٹائپ کی, اس قسم کی چیزیں لی.
کھجلا پھینی ہیوی ہے یہ مطلب آپ اس کا 1/2 کلو لوگ تو اتنا سارا آ جائے گا, مگر یہ اٹھانے میں ہیوی, یہاں ہیوی سے مطلب اٹھانا نہیں ہوتا, اٹھانے میں ہیوی ہو کھانے میں بھی ہوتی ہے. اس کے اندر میدا ہوتا ہے, چکناٹ ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی ہے, پھر تلا ہوا ہوتا ہے,
پھر دودھ الگ سے,
او باپ رے باپ, دودھ الگ ڈالو ہوتا ہے, دودھ میں پھر چینی الگ, مزے الگ, چینی الگ ڈالو. اب اتنا کچھ کر لینے کے بعد آپ بولو یہ تو ہلکا پھلکا سا تھا, یہ ہلکا پھلکا نہیں تھا, یہ پار جتنا بھاری تھا. جی
تو اس میں یہ ہے کہ اپنی نارمل ڈائٹ جو ہے وہ لیں, سادہ روٹی لیں, چلیں اگر کسی کو شوق ہے تو ایک آدھ پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں, لیکن ہلکے گھی
روٹی کا مشورہ دے دو.
روٹی پہ چلے
لگتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ, ان کے گھر پہ پابند ہی نہ لگ جائے کہ جو آپ نے لائیو کہا تھا اسی پر عمل کریں گے.
اس میں
نہیں وہ تیل والا
باپا نے ارشاد فرمایا تھا مدنی مذاکرے میں, کہ یہ جس طرح آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یہ جسے ہم بہت آسان سمجھتے ہیں یہ تلا ہوا انڈا, آملیٹ وغیرہ اور یہ جو پراٹھے کی بات ہوئی, تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میدے کے اندر جو نا پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری
ہوتا ہے.
یہ ڈائٹ جو لوگ ایڈوائز کرتے ہیں دبلا ہونے کے لیے, فیٹ ختم کرنے, یہ تو انڈا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں, تلا ہوا
پروٹین کے لیے دیتے ہیں,
پروٹین کے لیے, لیکن اس کے اگینسٹ پھر وہ ایسی غذائیں دیتے ہیں جو پورا ایک پیکج جو بناتے ہیں.
اس ڈائٹ کے نا ایسے پراٹھے تو نہیں ہوتے نا,
سموسے
بھی نہیں ہوتے,
سموسے پراٹھے نہیں ہوتے,
اگر خالی پروٹین ہوتا ہے,
پروٹین ہوتا ہے
پراٹھے کو. اگر آپ سوکھا ہوا پراٹھا جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آپ یوز کر لیں,
اس کو موٹاپا ہے تو موٹاپے کے ساتھ اس کو کئی امراض ہوتے ہیں, بالفرض بعد ایسے امراض ہے کہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا جگر کے معاملات ہیں, یرقان یا اس ٹائپ کی طرف, وہ جگر اس کا صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا ہے, اور تلی ہوئی چیزیں تو اس کو نقصان دیں گی. ایک صرف ہے کہ آدمی موٹا ہے, نہ شوگر ہے, نہ اس کو کوئی اور, اللہ نہ کرے کوئی اور مرض نہیں ہے, تو چلو وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بعض ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا, لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ اس کو یہ پوری لسٹ ہے تو شاید منع کریں,
ایسا ہو بھی جاتا ہے. چلے پھر آپ نارمل جیسا گھر کی روٹی جو ہوتی ہے نا, وہ سادی سی ایک چپاتی ٹائپ جس کو ہم بولتے ہیں,
روٹی کی مقدار کوانٹیٹی بھی بتا دے, 2 روٹی 3 روٹی.
دیکھیں اب وہ ایک انسان ہے, اس کی خوراک کتنی ہے, ٹھیک ہے نا, اب ایک انسان ہے اس کا ہارڈ ورکنگ ہے نا, آپ 2 روٹی کھا لیں لیکن انچنے آٹے کی, چھنے ہوئے آٹے کی اور انچنے کے آٹے کی, دونوں میں فرق اس چیز کا آتا ہے کہ انچنا آٹا جو ہے نا آپ کی جسم کے اندر جب جاتا ہے نا تو اس کی ڈائجیشن تھوڑی دیر سے ہوتی ہے. تو آپ کو یہ جو انچھنا چھنا ہوا آٹا جو ہوتا ہے, اگر وہ چار گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگائے گا تو انچھنا آٹا شاید چھ گھنٹے کے بعد یا سات گھنٹے کے بعد لگائے گا. تو یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ انچھنے آٹے کی روٹی آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو ڈائجیشن ہے وہ سلو ہوگی, نظام ہضم جو ہے سلو چلے گا, تو وہ معدے کے اندر آپ کی وہ چیز رہے گی جس کی وجہ سے پرابلم نہیں ہو سکتی. تو کوشش یہ کریں کہ بالکل ہلکی غذا کا استعمال کریں,
پانی گہری میں ہلکی غذا کا انتخاب آپ کیجئے. اور یہ آپ کیونکہ اب اس کو ہم تھوڑا ہیں,
سونے کے نقصانات تو ہمارے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آپ کا جو رسالہ ہے وزن کم کرنے کا جیسے طریقہ, تو اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسوں کو شوگر, دل کے امراض, معدے کی بیماریاں, فالج وغیرہ امراض ہو سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی مجبوری ہے نا یہ بیماری دیکھے گی نہیں, تو کم از کم چلیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ آدمی چہل قدمی کر
فجر پڑھ کر آ جائے
چہل قدمی.
اس کے بعد ہمارا مدنی چینل پہ براہ راست سلسلہ ہوگا سنت و برا بیان, وہ دیکھیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اشراق چاش کی نماز پڑھ, اب ایک نیت کر لیں چلیں اشراق چاش کی نماز پڑھ کے سوؤں گا.
صحیح,
اٹھ کر اشراق چاش کی نماز پڑھنے کے بجائے تھوڑا سا روٹین بنا لے کہ میں اشراق چاش کی نماز پڑھ کے سوؤں گا, اشراق و چاش کے نوافل ادا کر لے تو ایک تھوڑا سا اسپیس مل جائے گا. پھر پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ ریسٹ کرنا چاہے تو کریں, یہ آپ کی صحت کے لیے عرض کر رہے ہیں, باقی ظاہر ہے کہ آپ اپنی صحت کے خود ہیں. کہ
طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہ مولیٰ نے اسلامی بہنوں کو بھی یہ مدنی مشورہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اوراد و وظائف ان کو پڑھنے ہوتے ہیں گھر میں, اگر یہ چلتی پھرتی اگر چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ
امیر اہل سنت کی بھی یہی روٹین ہے. 99% اگر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیدل چلتے ہوئے اوراد و وظائف, ایون کہ آپ نے اگر اپنے وہ واٹس اپ ہیں, میسیجز ہیں, کال ہے, ان کو جو آپ نے مطلب کہ فارغ کرنا ہوتا ہے تو اس میں میجورٹی تقریباً آپ کی یہ روٹین ہے کہ آپ پیدل چلتے چلتے ان تمام معاملات کو نپٹا لیتے ہیں تاکہ یہ پیدل چلنے کا بھی ہو جائے, مگر آپ کی گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں.
اس میں نظام ہضم کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو آتا ہے جو روزے کا ہمارے صحت پہ اثر آتا ہے, وہ ہمارے جو خون ہے اس کے اوپر اثر آتا ہے. روزے کی حالت کے اندر جو سب سے زیادہ اچھا فائدہ مند رزلٹ آتا ہے وہ دل کے اوپر اثر آتا ہے آپ کے, اس کے اندر جو اس کی مفید چکنائی جس کو ہم ایچ ڈی ایل کہتے ہیں اس میں تبدیلیاں واقع ہونے شروع ہو جاتی ہیں روزے کی حالت کے اندر. اور اسی طرح جو دوسری چکناہٹ ہے جس کو آپ ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ کہتے ہیں, ان کی سطح میں بھی خاطر خواہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر روزے کی حالت کے اندر رہتے ہیں. اب ایسی صورت کے اندر جب یہ چیزیں کم ہوتی ہیں تو آپ دل کی بیماریوں سے کس حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں.
جو مریض آلریڈی کسی دل کے امراض میں مبتلا ہے وہ اگر فاسٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں, روزے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں. بلڈ پریشر جن کو ہے, جن کو انجائنا ہے اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں,
بالکل,
تو ان کو ایسی کون سی احتیاطیں کرنی ہوں گی روزے رکھنے سے پہلے؟ جیسے لپڈ پروفائل, اگر جس کا لپڈ پروفائل ڈسٹربڈ ہے تو پہلے لپڈ پروفائل کرا لے اپنا, اور پھر جو اپنی ان کو دوائیاں لینی ہے مخصوص وقت کی تو کنسرن ڈاکٹر سحر اور افطار کے ٹائمنگ کے حساب سے سیٹ کروا لیں.
ایگزیکٹلی.
اور دیگر جیسے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں, دوائیاں بھی لینی ہیں, دوائیاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں کیا؟
بالکل ہو سکتی ہیں. اب تو خیر ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو ایک لمبے پیریڈ پہ آپ کے باڈی میں کام
کرتی ہیں. صبح دوپہر شام ہی دوا لینی ہوتی ہے.
ہاں نہیں, ابھی اگر مالک سے مشورہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی میرے خیال میں مشکلات پیش نہیں آ سکتی ہیں. آپ ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں, انٹلنس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت ایسی سیریس کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بھی مالی جی مشورہ دے سکتا ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ عام صورتحال میں جو اکثریت ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے مالج کے مشورے سے. بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ بھی ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے مالج کے مشورے سے. ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیں, جو بھی وہ دوا لے رہے ہیں اس کو ایڈجسٹ کروائیں.
کون سی؟ ہاں
بالکل بالکل, ایڈجسٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. اب یہ سوچیں کہ روزہ رکھ کے بھی میں نے یہی خوراک لینی ہے تو اس میں تھوڑی اس کو پیشنٹ کو پرابلم آ سکتی ہے, تو بہتر ہے مالج سے مشورہ کر کے پھر ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں.
کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ سب کی بارگاہ میں سلام ہو پہلے تو، دوسری رمضان کی آمد کی مبارک ہو. دوسری بات دراصل یہ ہے کہ بھائی صاحب میں نے ایک مرتبہ ایک میڈیکل اسٹور سے دو انجیکشن خریدے تھے. وہ بچوں کی امی کو ڈلیوری کا معاملہ تھا، خون کی کمی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے دو انجیکشن لے کر دیے. تو میں ایک میڈیکل اسٹور سے جو وہ انجیکشن دو لے کر آیا، تو وہ انجیکشن جو تھے نا ان کی جو اوریجنل قیمت تھی وہ تھی 25 روپے کا ایک انجیکشن. اس ڈاکٹر میڈیکل اسٹور والے نے وہ مجھے انجیکشن ایک دیا کم 300 روپے کا. وہ دوائی لے کر آ گیا، میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا. میں وہ دوائی لے کر دکان پر لا کر بیٹھا تو کتنے میں میرا ایک کزن آیا، اس نے میڈیکل اسٹور کا کام کیا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ دوائی کہاں کی ہے تو اس نے بولا، میں نے بتا دیا اس کو کہ گھر والی کی یہ دوائی ہے اور ڈاکٹر نے انہیں لکھی ہے خون کی کمی ہے اس وجہ سے بچے کی پیدائش کے حوالے سے. تو اس نے بولا پرچی دکھا. تو میں نے جب پرچی دکھائی تو پرچی میں وہ دوائی نہیں تھی، جو انجیکشن ہی نہیں لکھے ہوئے تھے جو انجیکشن اسٹور والے نے مجھے دیے تھے. تو اس نے بولا کس سے لے کر آیا، میں نے فلاں اسٹور سے. بولا اچھا میں جاتا ہوں. پھر وہ اس کے پاس گیا تو اس نے جا کے اس سے وہ واپسی کروایا، پھر پیسے لے کر آیا اور اس نے آگے مجھے بتایا کہ جو تجھے یہ 300 کا ایک انجیکشن دیا اس کی اوریجنل قیمت 125 روپے ہے. دوسرا یہ وہ انجیکشن ہی نہیں تھا جو انجیکشن پرچی میں لکھا ہے، اور جو پرچی میں لکھا ہے نا یہ اچھی کوالٹی کا اچھے والا انجیکشن ہے. برائے کرم میری یہ ریکارڈ کروانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعاون کر کے نا بولیں کہ مدنی چینل کے ذریعے کہ عوام ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ بھی، کہ کہیں کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. برائے کرم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر معاملہ تو حساس تھا جو آپ کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ کزن آپ کے آ گئے اور انجیکشن جو دوسرا مل گیا تھا وہ ہو گیا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی میڈیکل اسٹور والا بد دیانت ہو اور وہ پیسے کمانے کے لیے، نہ زیادہ نفع کمانے کے لیے یا اپنا کوئی اسٹاک نکالنے کے لیے ایسے غیر اخلاقی، اور یہ تو قانوناً بھی جرم ہے اور ہر طرح سے یہ جرمی جرم ہے، یہ تو ایک صورت ہے. دوسری صورت سے بعضوں کا یہ ہوتی ہے کہ بعضوں کا ڈاکٹر کا لکھا ہوا جو ہے نا وہ پڑھنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیکل اسٹور والے سے کوئی مسٹیک ہو جائے گا. یہ تو میں ڈاکٹر حضرات کو بھی عرض کروں گا کہ برائے کرم لکھنے میں ایک تو وہ جس کو عموماً ہمارا تو ایک یہ کہ جوک بن گیا کہ جو رائٹنگ سمجھ میں نہ آئے نا کہتے کہ یار کیا ڈاکٹر کے رائٹنگ میں لکھا ہے. یہ آپ نے بھی شاید پتہ نہیں سنا ہوگا، میں جو میں نے سنا وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر حضرات اتنے پڑھے لکھے آپ ہوتے ہیں تو ان میں بعض ڈاکٹر بہت اچھے انداز سے لکھتے ہیں اور باقاعدہ پڑھنے میں آتا ہے، کیونکہ ہم جیسے عام عوام یہ میڈیکل اسٹور پہ دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں. اب آپ نے جو کچھ لکھا ہے ایٹ لیسٹ جو لینے کے لیے گیا ہے اس کو بھی ایسی رائٹنگ تو سامنے ہو کہ وہ تقابل تو کر سکے، دیکھ تو سکے کہ جو میڈیکل اسٹور والے نے دوائی دی ہے وہ پتے پر جو لکھا ہوا یا ڈبی پر جو لکھا ہوا وہ اور آپ نے جو پرسکرپشن لکھ کر دیا ہے وہ ورڈنگ سیم ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات پی سے کئی نام آتے ہیں، ٹی سے کئی نام آتے ہیں، آخر میں شروع میں ٹی سمجھ میں آ رہا ہے، آخر میں ایل سمجھ میں آ رہا ہے، بیچ کی رائٹنگ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اب وہ جو دیا اس کا بھی پی اور ایل سمجھ میں آ رہا ہے، بیچ کا اس کا جو بھی لکھا ہے تو وہ بےچارا مریض جانے یہ جانے. یہ میری ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنی پلیز رائٹنگ، عوام ہے اتنے ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے بعض اوقات، اور اگر پڑھا لکھا ہو بھی تو اس کو آپ کی رائٹنگ نہ پڑھنے ہمیں آوے تو یہ جائل ہونا ضروری نہ ہوا کہ بھائی یہ ڈاکٹر کی رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ڈاکٹر جو لکھ میڈیکل اسٹور والا جانے اور آپ جانو، اب یہ میڈیکل اسٹور والے کی مسٹیک آپ کے سامنے ہو تو میڈیکل اسٹور کزن بےچارا آ گیا تو یہ ایک اس کی بچت ہو گئی. لیکن یہاں پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میڈیکل اسٹور والے نے بد دیانتی ہی کی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. کیا ڈاکٹر سلمان یہ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، بائی مسٹیک بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اب وہ 300 والے کی جگہ اگر 25 روپے والا انجیکشن دیتے تو شاید ہم سمجھ دے گئے میڈیکل والے تو غلطی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ 25 والا کی وجہ 300 والا دے دیا تو ہمیں لگے گا کہ اس نے لالچ کے لیے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے لالچ کے لیے کیا ہو مگر نہ بھی کیا ہو، مگر دونوں صورتوں میں میڈیکل اسٹور والے کو بالکل سمجھنا چاہیے اور اسے مطلب ایسا دوائی بہت سوچ سمجھ کر دینی چاہیے. بعض اوقات اس سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے اور اٹھانے واقعی وہ انجیکشن گیا ہو اور ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی ہو. تو یوں حسن زن کے بعض پہلو ہیں لیکن لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہوتا ہے دوائی وغیرہ سے تو بالکل بہت سوچ سمجھ کے کام کریں. میڈیکل اسٹور والا تو غیر قانون تو میڈیکل اسٹور کھولے ہی نہیں، और जिनके गैर कानूनी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर अपना स्टोर चला रहे होते हैं, दवाइयां दे रहे होते हैं, मेरी तो इंतजाम से रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में जो भी आपका कानूनी तरीके कार है शरीयत के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों की जानों से दवाई वाले ना खेलें। ये मेरी आपसे जो भी इदारे हैं इनसे मदनी नतीजा है, आपको इस पर बाकायदा तनख्वाह मिलती है, इदारे वालों की जिम्मेदारी यही है कि वो इस तरह के क्राइम को, करप्शन को और जो नेग्लिजेंसी है, जो गफलत है, इसको किसी सूरत में काबू करें। आपको इस चीज की तनख्वाह मिलती है, आपने इस चीज की जिम्मेदारी कबूल की है, रिश्वतें लेकर और मतलब के आंख आरे कान करके और इस तरह की दीगर आप भी क्राइम, अभी वो भी अगर क्राइम कर रहा है मेडिकल स्टोर वाला तो अभी क्राइम कर रहा है, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको वो क्राइम उसको जुर्म से ना रोकने वाला, रिश्वतें लेकर उसको छोड़ने वाला, वो भी मुजरिम ही है। क्राइम में आप दोनों बराबर हैं या कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा ना करें। लोगों की जानो माल की हिफाजत करना जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आपने अगर इस चीज को काबू ना किया ना तो अल्लाह ना करे कोई आप ही का बेटा जाकर कोई ऐसी गलत दवाई लेकर आ जाएगा और आपके घर में नुकसान होगा, तब जहन खुलेगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये मुंह में जब खुद तो पड़ती है ना तो फिर बंदा फिर वो थोड़ा सा हिलता है, वो भी बालों का नफ्से तौर पर हिलता है, फिर पैसे की लालच उसको दोबारा उसी जुर्म के रास्ते पर चला देती है। तो जो फोन आया था ये शायद एक्सपेक्ट करते होंगे कि मैं इनके इस जो इनके साथ हुआ उस पर मैं कुछ अर्ज करूंगा, तो जो मुझसे बन पड़ा मैंने अर्ज किया है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचना नसीब फरमाए और माल की मोहब्बत से अल्लाह बचाए। कॉल चलाइए।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محمد راحت رضا اتاری بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی کلینک نگران شورا کا آمد مرحبا اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت اور نگران شورا کو حیات دراز فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میں استقامت اور امین اہل سنت کے غلامی میں قبول فرمائے نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان المبارک میں کیونکہ سارا دن لوگ روزے کے حالت میں ہوتے ہیں تو روزے کھولنے کے بعد کتنا پانی پینا چاہیے جواب ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب
انہوں نے جو سوال پوچھا کہ روزے کے بعد کتنا پانی پینا چاہیے تو پانی صرف نارمل پانی پینا چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی پی لیں جتنے آپ کو پیاس لگی ہوئی ایک گلاس پانی ہے ڈیڑھ گلاس پانی ہے اس سے زیادہ نہیں پینا چاہیے اس میں ہیوی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے پانی جو پیاس پانی بجھاتا ہے وہ شربت یا کولڈ ڈرنک نہیں بجھائے گی تو بہتر ہے سادہ پانی کا استعمال کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا پیاس بھی بجھے گی اور آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہاں پانی آپ کون سے ڈیوریشن میں باڈی کا پورا کر سکتے ہیں جو آپ افطار اور سحری کے درمیان یعنی کہ نماز پڑھ کے آپ آ جائیں مغرب کی نماز پڑھ کے آ جائیں اس کے بعد سے لے کے سحری کے درمیان تلک جو ہے اپنا پانی کا جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی یہاں پوری کر لیں آپ 10 سے 12 گلاس
وہ افطاری جب کرنے ہم جائیں تو جیسے پانی روزہ کھول لیا اب اس کے فوری بعد ہم ڈائٹ پیٹرن سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی فوری جو بھی کھانے کی چیزیں وہ کھائیں وقفہ لیں نماز پہلے پڑھ لیں تو اس پہ کوئی بینیفٹ ہے فائدہ ہے کلینیکل
دیکھیں بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم
صرف پانی پی لیں
یا ایک عدد کھجور جو ہے اس سے بھی افطار کر کے جو ہے نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک کھجور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کھجور سے اچھی خاصی کیلوریز مل جاتی ہیں ایک کھجور یا دو کھجور لے کے بھی افطار کر لیں گے تو آپ نماز انشاءاللہ اچھے طریقے سے پرفارم کر کے اس کے بعد آپ کھانے کی ترکیب بنائیں پھر آپ تراویح کی طرف جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا نہ کہ یہ کہ آپ نے اس وقت بھی ایک کھانے کا سسٹم چلایا اس کے بعد آیا پھر ایک اور سسٹم چلایا پھر کھانے رات کا کھانے کا الگ سسٹم چلایا تو اس سے کیا ہوگا یہی گیس والی شکایتیں یہی قبض والی شکایتیں یہی ایسیڈیٹی والی شکایتیں یہ پیدا ہوں گی اور اکثریت کو ہوتی بھی اسی وجہ
سے افطار کے بعد جب عموماً مریض آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں نا ان کو
جی جی
کانسٹیپیشن کے ساتھ یا گیسٹرائٹس
جی جی
سینے میں جلن ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اکثر ایسے مریض آتے ہیں
اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں اس میں جو رمضان میں جو مین کمپلینز آتی ہیں نا وہ یہی آتی ہیں کانسٹیپیشن کی کمپلین آئے گی تیزابیت کی کمپلین آئے گی معدے میں تکلیف کی کمپلین آئے گی بعض اوقات جو ہے نا دست کی کمپلین آتی ہے یعنی کہ آپ کا نظام ہضم سے جو بیماریاں تعلق رکھتی ہیں نا उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। बाकी जो बीमारियां हैं वो उसके आप उसके मरीज बहुत कम मिलना शुरू होते हैं। अच्छा। निजाम हजम से जो ताल्लुक रखती हैं बीमारियां उसके मरीज आपको ज्यादा मिलने लगते हैं।
ये शायद माह रमजान से कबल हमारा ये आखिरी सिलसिला है ना, इंशाल्लाह हम सहरी में भी रोजाना, डॉक्टर साहब तैयारी है ना,
इंशाल्लाह
हम इंशाल्लाह ताला रोजाना सहरी के वक्त आपके सामने ये अपना एक मुख्तसर सा मदनी क्लिनिक जो पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी हमारी नीयत है कि सहरी से कुछ देर पहले डॉक्टर इस्लामी भाइयों के साथ बैठकर आपके जो अमराज हैं इस पर हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तिब्बी इलाज या मदनी मशवरे जो भी इस पर होंगे हम अर्ज करेंगे। अलबत्ता ये क्या मशवरा दिया जा सकता है कि माह रमजान से पहले हमारे जितने आशिकाने रसूल हैं ये अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, ये अपना शुगर टेस्ट करवा लें, और जो भी एक दो चीजें हैं जो आप एडवाइस करें वो करवा लें, एक अपना वेट टेस्ट चेक कर लें, ठीक है, और एक टारगेट ले लें कि ये रिपोर्ट्स आ गई, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो इसको फिर एबनॉर्मल होने से बचाइए, गलत होने से बचाइए, तो एक लिख लें आपके पास कि भाई ये चीजें मेरे इस तरह हैं, और मैं शुगर अगर मेरी हाई है तो माह रमजान में मैं नीचे लाना चाहूंगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो माह रमजान में नीचे लाना है, तो यूं एक थोड़ा सा ये एक बना लें और वेट चेक कर लें। और वेट का तो मैं आपको ये मदनी मशवरा अर्ज करूंगा कि वेट स्केल अपने पास रखें, और जिनका है वेट ज्यादा है वो वेट करते रहा करें, इसमें अगर कम अज कम अगर कम नहीं होता ना तो वेट बढ़ने पर भी एक टेंशन हो जाता है कि यार ये बढ़ गया। बाज तो वेट चेक ही नहीं करते अपना, पता नहीं कितना वजन है, हालांकि उनका वजन ज्यादा होता है, तो यूं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकेंगे आप, और एक रमजान मुबारक को आपके तिब्बी हवाले से, फिजिकली हवाले से, आपके जिस्मानी हवाले से इसको कुछ कंट्रोल करने में आपको शायद ये मशवरे मददगार साबित हो सके। कॉल चलाइए, एंडोर्स करते हैं,
बिल्कुल सही है। इसमें एक थोड़ा सा इजाफा ये कर देंगे, जैसे अब कार्डिक पेशेंट्स होते हैं ना, जैसे रोजे की हालत के अंदर होते हैं तो रमजान
दिल के जो मरीज होते हैं,
अब उसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जो दिल की शरियाने होती हैं या खून ले जाने वाली शरियाने होती हैं वो बड़ी सख्त हो जाती हैं। अब वो सख्त होने की क्या वजूहत होती हैं कि जो फाजिल मादे होते हैं वो शरियानों में जमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो वो जो एक जमने वाली पोजीशन होती है ना वो बचती नहीं है, जो उसमें होता है हमारा जिस्म उसको ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो आप एक ये जो खतरनाक बीमारी होती है एथरोस्क्लेरोसिस जिसको आप कहते हैं कि शरियान की सख्ती जिसमें पैदा हो जाती है, उस बीमारी से भी आप बच सकते हैं रोजे की हालत में।
पानी का था तो शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू अलैह ने एक तरफ और तवज्जो दिलाई के एक तो है कि पानी कितना पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, तो दूसरी बात यह है कि बहुत सख्त ठंडा पानी पिया जाता है, तो मदनी पंचसूरा के सफ़ा नंबर 356 पर आपने ये खजूर के मदनी फूल तहरीर फरमाए, तो इसमें आप फरमाते हैं कि रोजे में फौरन बर्फ का ठंडा पानी पी लेने से गैस, तबखीर मैदा और जिगर के वर्म का सख्त खतरा है, इससे बचना चाहें तो आपने ये इरशाद फरमाया कि खजूर खाकर, खजूर अजवा खजूर हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर खजूर खाकर ठंडा पानी अगर पीना ही है तो अगर खजूर खाकर पियेंगे तो इसका जो खतरा है वो टल जाएगा इंशाल्लाह, इससे फायदा होगा। तो अगर ठंडा, अव्वल बात है कि सख्त ठंडा पीना ही नहीं है, अगर नॉर्मल ठंडा पिए तो उससे पहले अगर खजूर खा लेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो नुकसान है ठंडे पानी का वो, गर्मी का मौसम है चूंकि आप ठंडा पानी तो पियेंगे।
इससे पहले मैं कॉल की तरफ जाऊँ, कुछ और आप मंदी जन के नाज़रीन को बता दें,
इसी तरह से डॉक्टर साहब से बात हुई थी कि कुछ जैसे शुगर के मरीज होते हैं कि जो कि रोजा रखना बादों का दुश्वार होता है, तो कोई ऐसी गिजा वो इस्तेमाल करें कि जो कुछ उनके अंदर कुवत रहे, कमजोरी कम से कम पैदा।
डॉक्टर साहब ने आपको कहा था, वाह यार मेडिकल हिकमत को जो इस तरह मदनी क्लिनिक मिला है ना, ये अपनी मिसाल आ गए, तारीखी वाक्य हो गया है।
डॉक्टर सलमान साहब ने
अब ये दावत इस्लामी का फैजान है ये भी,
इसमें यह है कि या बाद ऐसे लोग हैं कि जो कमजोर होते हैं और रोजा रखना दुश्वार है, तो शुगर के मरीज इस तरह के, तो वो अगर रोजाना खाने के अंदर अपने सहरी के अंदर अगर ये जौ का दलिया है,
ठीक है,
तो अगर ये जौ
सहरी, का दलिया सहरी का मशवरा दे रहा हूं,
सहरी का मशवरा, तो उसमें यह कि अगर ये जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए,
ठीक है,
और नंबर दो के بکرے کے گوشت کا یا مرغی کے گوشت کی جس کی بھی چاہیں یخنی جیسے ہلکا سا اس میں پیاز وغیرہ ڈال کر استعمال کیا جائے, اور بالخصوص یہ جو کا دلیا اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل کمزوری بھی دور ہوگی, اور جو شوگر کے مریض ہیں اس طرح کے تو ان کو دن بھر میں جو تھکن ہو جاتی یعنی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کم سے کم انشاءاللہ ہوگی. تو یہ بہت ہی
جو کا دلیا ویسے ہی انرجیٹک
جو شریف ویسے ہی اس کی برکتیں ہیں بے شمار. اسی
جو شریف میں جو بیسیکلی ہمیں لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ ایسی غذا استعمال کریں جو دیر سے ہضم ہوتی ہے, جو شریف میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بیسیکلی غذا کہلاتی ہے, یہ جس کے اندر کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں جا کے ذرا دیر سے ہضم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مفید رہے گا کہ وہ ایک تو ان کو جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو آج زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو بھوک لگتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک تو وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بھوک کا احساس ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے.
آپ یہ مشورہ دیں گے عبدالخلیل بھائی کہ ہمارے عام جو روزہ رکھنے والے عاشقان رسول ہیں یہ بھی سحری میں جو شریف کا دلیا استعمال کریں, پینے میں بھی یہ اچھا استعمال ہو جاتا ہے, اور اس میں اگر مطلب چاہیں اور مزید ٹیسٹ تو اس میں بعد اوقات کچھ چکن کے بھی پیس ڈالے جا سکتے ہیں.
چکن کے پیس ڈال لیتے ہیں یا اپنے حساب سے, جیسے اس کو میٹھا کر لیا, شہد ڈال لیا اس میں یا کوئی نمک وغیرہ ڈال لیا, تو اس طرح کی چیزیں اگر جیسے کہ عام اسلام بھائی بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک تو جو شریف کی برکتیں ملیں گی, احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے, اور دوسرا جو ہے اس سے قوت بھی ملے گی تو دن گزارنا ان شاء اللہ عز و جل آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے جب شام میں مختلف قسم کے شربت بنائے جاتے ہیں تو کوئی شربت پی رہا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, بعض بازار سے خرید لاتے ہیں تو سستے ہوتے ہیں, تو اس کے بجائے ان شربتوں کے حوالے کے بجائے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ اگر اس کو کچھ ایسے مشروب ہم بتا دیے جائیں مدنی چینل پہ.
بتائیں بتائیں بتائیں.
تو اس میں ایک تو یہ اس کو تخ ملنگا بھی کہتے ہیں, اور اس کا جو اصل الفاظ جو الفاظ ہیں وہ تخ میں با لنگا, تخ ملنگا بھی اسے کہا جاتا ہے.
اصل ہے کیا تلفظ کیا سر؟
تخ میں با لنگا.
تخ میں با
تو یہ اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو یہ صورت میں جیسے پھول جاتا ہے.
ہاں یہ تو دیکھا شربتوں میں عموماً ہوتا ہے.
تو یہ پیاس وغیرہ اور معدے کی تیزابیت وغیرہ کے حوالے سے یہ اچھی چیز ہے, تو اگر ہم نے شربت گھر میں بنانا ہی ہے تو اس کا بنا لیا جائے. اسی طرح
تو خالی یہ اس سے تھوڑی یہ تو شربتوں میں ڈالا جاتا ہے.
جی جی, یعنی کہ اسی کے اندر اگر مثال کے طور پہ کچھ لیمو استعمال کر لیا جائے, تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں یا شہد ڈال لیا یا چینی ڈال لی ایک مناسب مقدار میں, تو یہ ایک مشروب اس طرح کا بنا لیا.
شہد کا پانی لیا, ایک پانی لیا, پانی میں شہد ملا, پانی میٹھا ہو گیا, اس میں اگر یہ تک ملنگا بھی ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ اور ٹیسٹ اور غذائیت اور یہ سب دو تین چیزیں پیدا کر دے گا. پھر اس میں لیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں.
لیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چاہیے, اب سادہ جیسے
نہیں ہے نہیں, دیکھیں نا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں ہم, اور ہم شاید جو باہر کے جو مشروب ہیں کیمیکل سے بھرپور اور عجیب و غریب کلرنگ وغیرہ ہوئی تھی, ہم مطلب آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. اب تو یہ ایک تعداد ہے جو آلٹرنیٹ کو شاید ایکسیپٹ کر لے, تو یہ آلٹرنیٹ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اگر مطلب میں آپ کی اس سے نکل کے آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ نہیں یار یہ کوئی فارمولا تو ہے نہیں.
نہیں نہیں, اصل میں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو ویسے ہی ہمارے روزمرہ استعمال میں تو ہوتا ہی ہے, جیسے لیمو ہے اس کو کسی نہ کسی انداز سے استعمال کیا ہی جاتا ہے. بعض لوگ اس کو لیمو کا شربت بنا لیتے ہیں, بعض لوگ یہ ہے کہ اس کو غذا پر چھڑک لیتے ہیں, تو اس سے یہ کہ نظام ہضم جو ہے بہتر رہتا ہے.
یہ جو شربت کا نسخہ بتا رہے ہیں اس میں جو نیمبو ڈالیں گے, نیمبو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں جو وٹامن سی کی کمی ہوگی نا نیمبو کے ذریعے وہ پوری ہو جائے گی, اور وٹامن سی جو ہے نا ہماری باڈی کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے.
اب تک ملنگا کا بھی میرے کو جو ذہن میں آ رہا ہے, یہ ہیں دانے, اب اگر کسی نے اس کا شربت پیا ہے نا اس کے بعد اگر اس کو لگ گئی اس کو وضو کی حاجت ہے, اور اگر یہ دانتوں میں اگر یہ پھنس جاتے ہیں نا بعض ہوگا یہ چیزیں جو دانتوں میں پھنس جاتی ہیں تو پھر وضو میں اس میں آزمائش ہونے کا اندیشہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہو جائے.
سب سے بہتر تو یہی کہ جو ہمارے شیخ طریقت امیر السنت کا انداز ہے کہ آپ سادہ پانی استعمال فرمائیں,
پانی
وغیرہ جیسے استعمال کر لیا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو دانتوں میں اٹکے, تو یہ ساری چیزیں یوں کہہ لیں کہ ہم بعد میں رکھ لیں نماز کے بعد, تو پھر یہ کہ جس طرح چاہیں
وہ تو نہیں, اب صبر کی طاقت سنبھالو, میرے گھر والوں مجھے کھانا کھلا دو, وہ بالکل بیچارے لگے ہوئے. خیر ہم نے کچھ مشورے آپ کو یہ
بھی ہے,
کچھ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟
آلو بخارا ہے
جی, ہاں
اس کا بھی جو ہے وہ شربت بنایا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کو 3-4 گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا جائے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو الگ کر دی جائیں اور دوسرے اس کو گرائنڈ کر لیا جائے, یا ویسے بھی ہاتھ سے بھی بعض لوگ اس کو, جیسے یہ ویسے اس کی حاجت رہتی نہیں ہے کہ گٹھلیاں نکال لیں گے مکس ہو جاتا ہے پانی میں, تو اس کے اس کو پھر مزید کچھ شکر وغیرہ ملا کے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
اور شوگر کے مریض کے لیے تو آپ مشورہ نہیں دے رہے ہوگا, یہ نا نارمل آپ مشورہ دے رہے ہوں گے. یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ مشورے آپ کو ہم دے تو رہے ہیں, اب آپ بولو گے ہمارے بچے عادی نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو اس کے بھی بچے عادی نہیں تھے, ہم نے کچھ پلایا تو بچوں نے پینا شروع کر دیا. تو آپ نارملی گھر میں شربت بنا کر جگ بھر کے رکھ دیں اور نہ بولیں کہ اس کو ہم نے کوئی یہ اس سے بنایا اس سے بنایا اس سے بنایا. جب ایک بار عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہونا اور بچے یا گھر والے پی لیں, تو پینے کے بعد جب یہ تھوڑا سا کہہ دیں گے یار آ تو شربت بہت اچھا ہے, اب وہ بتا دیں گے نا میں نے اس چیز کا بنایا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹینیو ہو جائے. اور اب پہلے سے کہہ دیں گے نا کہ یہ بنایا ہے تو شربت کتنا اچھا ہو, منہ اتنا سا ہو جائے گا کہ یہ کیا بنا دیا. تو یوں تھوڑا سا وہ نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے, تو یہ بھی ایک مشورہ تھا, لے لیجیے. آپ کے بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے شربت؟ پچھلے میں تو آپ نے تو بنگلہ دیش کا جو آئٹم بتایا تھا تو خیر اپنی جگہ اپنی مثال آپ تھا, یہ بنگلہ دیش والوں کو بھی بولو نا کہ یہ احتیاط وغیرہ کرنے کا.
ان شاء اللہ
کب بولو گے؟ کل
بولو,
بول دو.
তো প্রি ইসলামী ভাইরা আমাদের মদিনী ক্লিনিকের মধ্যে যে আমাদের ইসলামী ভাই যে আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে তুত পালঙ্গা যেমন আমাদের এখানে সচরাচর দেখা যায় সকালের মধ্যে শরবত বানানো হয়, তো ওই শরবতে যদি আমরা চিনি দিয়ে হালকা চিনি দিয়ে যদি আমরা ইফতারির সময় যদি পান করি তাহলে দেখা যাবে অনেক ধরনের রোগ থেকেও আমরা বেঁচে যাব। যেমন ডক্টর সাহেব খুব সুন্দর একটা পরামর্শ দিলেন যে প্রায় দেখা যায় যখন আমরা ইফতার নিয়ে বসি তো পানির জগ এবং শরবত এবং নানান ধরনের আমরা রাখি, আর যখনই আজান হয় বা ইফতারের সময় হয় তো আমরা জগ ভরে আমরা পানি পান করতে শুরু করে দিই আর তারপরে খেতে আমরা আরম্ভ করে দিই। এতে কি হয় কি নানান ধরনের রোগও সৃষ্টি হয়ে যায়। আর আমাদের হাকিম সাহেব একটা খুব সুন্দর পরামর্শ দিলেন যে যদিও ঠান্ডা পানি পান করতে হয় তো আমরা প্রথমে খেজুর একটা নিয়ে নিব, খেজুর একটা দুটা, তারপরে ওটা খাবার পরে যদি আমরা ঠান্ডা পানি পান করি তাহলে ক্ষতি হবে না। আর ইফতারির সময় আমাদেরকে বেশিরভাগ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেভাবে ডক্টর সাহেব বললেন, স্লাইটলি আমাদেরকে খাবার নিতে হবে, এরপরে নামাজ পড়ব, তারপরে ইফতার থেকে নিয়ে সেহরি পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে যদি আমরা পানির অভাবটাকে যদি পূরণ করতে পারি তাহলে তো ঠিক আছে, কিন্তু একেবারে যদি ইফতারের সময় যদি জগ ভর্তি করে যদি পানি পান করি তাহলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ये आपने जो अजवा खजूर के बारे में शायद फरमाया कि अगर ये पी लिया पहले खजूर खा ली जाए उसके बाद अगर कोई इस तरह का कोई बहुत तो ठंडा ना सही लेकिन यूं जो ठंडा पानी पियेंगे तो उसके वो साइड इफेक्ट जो दीगर इससे पहले के होने गए थे वो नहीं हो कम हो जाएंगे या नहीं होंगे जो आपने फरमाया। इस अजवा खजूर जरूरी है या खजूर?
ये तो हमने जैसे बरकत के लिए
रखी है। अच्छा, ये थोड़ा सा इश्काल था। कॉल चलाइए।
میرا نام شہزادہ ذوالقرنین سعودی عرب کے شہر دمام سے بول رہا ہوں اور پاکستان کے ہم تحصیل شکر گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا یہ جو پروگرام رمضان کے متعلق چل رہا ہے میڈیکل کا جو کلینک کا یہ بہت اچھا ہے، اور مدنی چینل کی تو کیا بات ہے بھائی، جو ایک بار سن لیتا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ چینل جو ہے نا اتنا اچھا لگا کہ ہم آگے بھی اللہ پاک کے حکم سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ مدنی چینل ایک ایسا ہے کہ بتا نہیں سکتے آپ کو کہ یہ انسان کو کیسے تبدیل کرتا ہے اگر انسان ہو تو۔ تو ہماری التجا ہے کہ بابا جی کو بھی اللہ پاک لمبی اور صحت عطا فرمائے، اور یہ شورا جتنے بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ہمارے سر کے اوپر سایہ قائم دائم رکھے، اور ہمارا خصوصی ہمارے لیے دعا کی التجا کرنا، ماہ رمضان کی مبارک ہو اور اللہ پاک پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہر مسلمان کو اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک کی ذات رحم و کرم سے انعام اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل فرمائے، اور ہمارا سلام بولنا شور یہ اپنے میڈیکل میں جتنے بھی ہیں شورا بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر بات کر رہے ہیں اور وہ حکمت والا ہے، ان سب کو ہمارا سلام اور رمضان مبارک فی امان اللہ۔ اللہ پاک کی ذات ان شاء اللہ عز و جل پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی فراخی کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے, اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ واقعی نظر بد سے بچائے. اس نے جس طرح دنیا میں مدنی انقلاب برپا کیا ہوا ہے, یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ دو چار فیملیز کے احوال کو جانتے ہوں, لیکن جو میرا جتنا سفر ہوا ہے پچھلے دنوں میں بھی اور مدنی چینل کے بعد جو سفر ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مدنی چینل نے دنیا میں کیا کیا مدنی انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں. نیت دیکھے بنگلہ دیش, مدنی چینل کھلنے کے بعد بنگلہ دیش آنا نہیں ہوا نا, اس سے پہلے تین دفعہ میری حاضری ہوئی ہے بنگلہ دیش میں, لیکن مدنی چینل کے بعد شاید حاضری نہیں ہوئی ہے.
ابھی
آپ کا جو بنگلہ چینل جو آیا ہے اس سے کیا اثرات؟
باہر ہی باہر کال بہت سارے آ رہے ہیں. اسلامی بھائی فرما رہے تھے, بتا رہے تھے, کال دیے تھے انہوں نے, کہا کہ ایک ہوٹل ہے, ہوٹل میں عموماً ہمارے گاؤں میں اس طرف کہ وہ ٹی وی لگا دیتے ہیں, ٹی وی اور فلمیں ڈرامے چلتا ہے, تو لوگ آ کر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں, بھیڑ لگ جاتا ہے, تو اسی طرح ان کا وقت گزرتا ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ. تو ایک اسلامی بھائی ہمارے مبلک اسلامی بھائی, انہوں نے انفرادی کوشش کی اور کہا آپ کو معلوم نہیں بنگلہ مدینہ چلنا شروع ہو گیا ہے, ارے بہت اچھے اچھے ہوا الحمد للہ باتیں ہوتے ہیں, آپ ابھی ابھی سرچ کریں. تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ سرچ کیا, تو اسلامی بھائی بیان کر رہے تھے نعت مصطفیٰ ہو رہا, تو انہیں بہت اچھا لگا. تو وہ اسلامی بھائی نے کہا کہ الحمدللہ وہ آن ہی رکھا, کہ خوب بھل لگتے تھے, خوب بھل لگتے تھے, خوب سندر کتھا ہوچھے, تو اور ہمیں بوجھتے پاچھی ہیں. تو وہ اسلامی بھائی نے کہا کہ میں نے ان کو ترغیب دلائی, اور آج ایک ہفتہ ہو گیا, انہوں نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا, کہا کہ اور کوئی چینل لگتا ہی نہیں ہے, اور پتہ نہ ان کے اندر تبدیلی آ رہا ہے, اور کہا کہ ہمیں ایک تو شوق کرے تھی, میں نے میرے ایک تمنا ایک ارمان ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لے کر میں مسجد میں نا اجتماع میلاد کروں گا, لوگوں کو کھلاؤں گا, بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کہا کہ الحمدللہ عز و جل کہ یہ مدنی چینل بنگلہ آنے کے بعد ان کے ہوٹلوں میں صرف مدنی چینل ہی چل رہا ہے.
یہ مدنی چینل کی ایک آپ نے مدنی باہر سنی ہے. آپ کا مدنی چینل, اس کی کئی خصوصیات ہیں, ان میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے اس مدنی چینل میں موسیقی نہیں ہے, موسیقی حرام ہے, میوزک اس میں آپ کو بے پردگی عورت وغیرہ کا معاملہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس بہت ساری اس میں برائیاں ہیں, خرافات ہیں, بدنگاہیوں کا اس میں جو کچھ ہے میں آپ کو کیا عرض کر سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ بھی کسی چلے, اگر میں سے ایک تعداد ہے کہ اگر مذہبی وضاقت ہے, آپ کا اس طرح کا کوئی گیٹ اپ نہیں بھی ہے, لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ جب ایک مذہبی شخص کسی غیر عورت کو دیکھے گا تو آپ کو عجیب فیل ہوگا کہ یار یہ کیسا مولانا غیر عورت کو دیکھتا ہے. خالی مولانا کو نہیں, اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے جو احکام ہیں دیکھنے نہ دیکھنے کے, وہ صرف مولانا پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے, وہ ہر مسلمان پر لاگو پڑتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے اجنبی مرد اور عورتوں کا آپس میں دیکھنا کرنا. تو وہ ٹی وی کے ذریعے زیادہ اس میں خرابیاں پیدا ہونے کے چانسز ہیں, کہ جو ٹی وی پر آئے گی وہ جس طرح تیاری کے ساتھ آئے گی وہ اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, تو اس میں امکانات اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت فتنے کے دروازے ہیں, بڑے فتنے اس کے اندر, اجنبی عورتوں اور ان کی بے پردگیاں, پھر موسیقی, پھر جو کچھ ہلا گلا اور تماشے ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں, پھر اس میں جس قدر رمضان مبارک کا تقدس پامال کرنے کے جو معاملات ہو سکتے ہیں, اس کا تو مطلب بیان ہی کیا ہے. ایک عام مسلمان ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ میں دیگر گناہوں سے بچوں جو رمضان کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا, تو ماہ رمضان میں تو سوچ بنتی ہے گناہوں سے بچنے کی, یہ کیا ہو جائے کہ بندہ جو پورے سال میں بعد اوقات وہ تباہیاں نہیں آئی ہوتی جو بسا اوقات بعض صورتوں میں ماہ رمضان میں, جیسے نائٹ میچ لوگ کھیلتے ہیں پورا رمضان کے علاوہ 12-11 مہینے آپ کو کوئی نائٹ میچ نہیں ملیں گے, راتوں کو جو کرکٹ کھیلتے ہیں اور کنڈے کی چوری کی لائٹیں لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تباہی, نہ سونے دیتے ہیں نہ سوتے ہیں, حقوق کے ہم الگ تلف کرتے ہیں, اور اس میں کئی ہمور بعض اوقات ناجائز صورت اختیار کر جاتے ہیں. اب پورا سال پتہ نہیں ہوگا نائٹ میچ ہوگا, یہ ماہ رمضان آئے گی اور یہ نائٹ میچ شروع ہو جائیں گے, وہ ایک پٹے بٹے لگا کر ہمارا ساری پٹا بولتے تھے اس کو, وہ ایک کھیل تماشا رات کے شروع ہو جائے گا. کئی لوگ جو پورا سال لڈو نہیں کھیلیں گے لڈو میں لگ جائیں گے, شطرنج نہیں کھیلیں گے شطرنج میں لگ جائیں گے, کیرم بورڈ نہیں کھیلیں گے اس میں لگ جائیں گے. پتہ نہیں رمضان کی راتیں عجیب ماحول ہو جاتا ہے کہ یعنی جو پورا سال جن کاموں میں یا تو جزوی طور پر مبتلا ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ماہ رمضان کی تو راتوں کو گویا کہ انہوں نے تفریح, فضولیات, گناہ اور گناہ برے انٹرٹینمنٹ کے نام پر انہوں نے گویا کہ رات گزارنے کا تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے. اٹس کمپلیٹلی رانگ, یہ بالکل غلط ہے. رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہیں اور اس کے دن روزے کے لیے ہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ کیا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کی جائے گی. تو یہ مدنی چینل ہے آپ کا, جو پورا سال گناہوں سے بچاتا ہے آپ کا یہ مدنی چینل آپ کو. اور ماہ رمضان میں تو یہ نہ صرف گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ نیکیوں کے مواقع بڑھا دیتا ہے آپ کا مدنی چینل. اور اسپیشلی جب مناجات کا وقت آتا ہے, دعا کا وقت آتا ہے, جب ہزاروں لاکھوں مسلمان افطار کا وقت اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, ہماری مغفرت ہو جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا, اس وقت آپ کو مدنی چینل گناہوں سے بچا کر, بد نکاحی سے بچا کر, موسیقی سے بچا کر, ایڈورٹائزمنٹ سے بچا کر, آپ کے سامنے خالص سطن ایک ایسی مناجات افطار اور دعا کا سلسلہ لاتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور ماشاءاللہ رونے کے رقت بھرے مناظر ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ لوگ خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو مدنی چینل ہے, یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ دعوت اسلامی کا ہی اپنا مدنی چینل ہے. اس کو دیکھیے اور اس کے دیکھنے کی دعوت جتنی عام کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر دین کی, اسلام کی اور آپ خدمت کر گزریں گے اللہ نے چاہا تو. جیسے بنگلہ زبان کا بھی آیا یہ, اور ماشاءاللہ کئی مدنی بہاریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہوں گی.
آج بھی
مدنی بہار
ہے جی. آج بھی اسلامی بھائی نے فون کیا اور کہا کہ ماشاءاللہ عز و جل نیک بننے کا جو نسخہ چل رہا ہے لائف, تو اس میں بہت سارے باتیں ایسے آ رہی ہیں کہ لوگ الحمدللہ جو اسلامی بھائی ہمارے ہیں جو محلے کے, وہ کہ اچھے سے نیت کر کے آ رہے ہیں, نماز مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں وہ, اور الحمدللہ وہ ہمارے طبیعت گاہوں میں آ رہے ہیں, مدنی قافلے کو بھی نیت کر رہے ہیں اور داڑھی کا بھی نیت کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں, بہت سارے
آپ بتاتے رہیے گا. مدنی چینل یہ مسجد اور تحریک کا بڑا معاون ہے, یعنی یہ مسجد سے نکال کر کسی تفریح انٹرٹینمنٹ کے نام پر, بد نگاہی کے نام پر جمع نہیں کرتا مدنی چینل. مدنی چینل دیکھنے والا مسجد کا راستہ لیتا ہے, یار مسجد جانا ہے, اللہ کا گھر آباد کرتا ہے مدنی چینل. اللہ تبارک و تعالی اس مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے, شر اور فتنوں سے بچائے, اور بس اسے سلامت رکھے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد عمران عطاری بنگلہ دیش کے شہر سے عرض کر رہا ہوں. ابھی مدنی کلینک سلسلہ مدینہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مدنی کلینک سلسلہ میں میرا عرض ہے, یہ رمضان میں آدمی جب روزہ رکھتا ہے, رکھنے کے بعد جو ہے افطار کا ٹائم جو تیل کا سامان استعمال کرتا ہے, اس میں جو ہے پیٹ میں بہت سمسیا ہوتا ہے. تیل کا استعمال سامان کا بیسی سے بیسی استعمال کرنے سے مجھے سمسیا دیکھا جاتا ہے, نہ کہ تھوڑا بہت بھی استعمال کرنے سے سمسیا دیکھا جاتا ہے. بڑے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے کتنا مجھے استعمال کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سمسیا کہہ رہے تھے نا, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, پرابلم تیل کا استعمال کرنا.
ہاں جی جی, ہمارے عرض کر رہے تھے کہ جب ہم پکاتے ہیں افطار کے لیے جو بنتا ہے, تو یہ کم تیل استعمال کریں گے یا زیادہ کریں گے؟ تو
تیل کے استعمال کی اجازت دینی ہے ان کو, کم یا زیادہ جو
پوچھ رہے تھے کیا کریں.
ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کے اوپر چھوڑتے ہیں. کال سنائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد المنان بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ مجھے بڑی آنتری میں جو ہے وہ السر ہے اور اینل فیسٹولا بھی ہے, تو اس سلسلے میں مجھے دو چیزیں پوچھنی تھی کہ ایک تو روزہ رکھنے کے بارے میں, اور دوسرا کوئی ڈائٹ یا کوئی طبی ایڈوائس اس بیماری کا متعلق. جزاک
اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں. ایک اور کال چلا دیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے اکثر کھانا کھانے کے بعد تذبذب رہتی ہے, اور آگے روزے آ رہے ہیں, تو وہ روزوں میں ایسی تذابیت رہی تو اس سے تو میرا برا حال ہو جائے گا. تو
اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ خیر فرمائے, اللہ خیر فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب.
اسلامی بھائی نے جو پہلا سوال کیا تھا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی نے کہ افطار میں جو تیل کا استعمال کرتے ہیں, افطار میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افطار بالکل سادہ سا کریں اور پانی سے یا کھجور سے افطار کر لیں, وہ بہتر ہوتا ہے. اور نماز کے بعد چاہیں تو ایک کپ چائے پی سکتے ہیں یا ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں, یہ ایک نارمل افطار ہونا چاہیے آئیڈیلی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوشش کریں اس کے اوپر کریں. اس کے بعد جو ایک نارمل کھانا کھایا جاتا ہے اس کی ترکیب بنائی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. زیادہ پانی اگر ایک دم زیادہ استعمال, جیسے پہلے سوال پوچھا تھا, تو زیادہ پانی اگر بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں پیٹ میں ایک تو گیس پیدا کرے گا کیونکہ خالی پیٹ پانی میں جائے گا, پلس وہ پیٹ میں تکلیف بھی پیدا کر سکتا ہے, درد بھی پیدا کر سکتا ہے. تو کوشش کریں گے پانی کا استعمال ایک نارمل مقدار میں لیں, تھوڑا سا لیں, اور اس کے بعد نارمل سا کھانا وانا کھا کے اپنا افطار کی جا سکتی ہے. تلی ہوئی اشیاء کسی بھی صورت میں جو ہے افطار کے اندر خالی پیٹ میں احتیاط کرنا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے, اس سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا.
عموماً جو وہ مریض جن کو میدے کی پرابلم ہے, اب جیسے ایک کالر کی کال بھی یہی ہے, اگر جیسے ڈائگنوسڈ ہیں, کو پتہ ہے کہ ان کو میدے کی مسئلہ ہے, تیزابیت بھی, السر بھی ہے, اور ان کو روزہ بھی رکھنا ہے, تو ان کی کیا ترکیب ہونی چاہیے, افطار سحری کے وقت دوا لے لیں یا افطار کے بعد دوا لے لیں؟ دیکھیں سب روزے میں ان کو تیزابیت کا مسئلہ ہے یا عام بھی ہے؟
آئیڈیلی تو جب یہ ایک نارمل ڈائٹ اگر لیتے ہیں, صحیح, جو ایک کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہم جو بیان کر رہے ہیں, اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ تیزابیت کی شکایت نہیں ہوگی, انشاءاللہ. تیزابیت بیسیکلی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تیزابیت پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کی غذا لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کے موافق نہیں ہوتی ہے, یا جو باڈی یوٹیلائز نہیں کر رہا ہوتا, اس کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے تیزابیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور تیزابیت ہوتی زیادہ تر کس چیز سے؟ یا تو آپ باہر کی چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, یا جنک فوڈ جن کو آپ کہتے ہیں ان کا استعمال کر رہے.
وہ مریض جو ڈائگنوسڈ ہیں اور دوا بھی کھا رہے ہیں اپنی تیزابیت کے لیے,
وہ پھر اپنے مولد سے مشورہ کے ساتھ سحری اور افطار میں دوا کو ایڈجسٹ کر کے بالکل کیا جائے.
کھانے میں پرہیز کرنے کے بجائے ہم دوا پر ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ تو وہ صورت ہے نا کہ جب یہ ڈائگنوسڈ ہوئے ہیں,
جی ہاں,
پرہیز نہیں کر رہے.
پرہیز کرنے,
اگر پرہیز کر لیں تو پھر انشاءاللہ عزوجل یہ دوا کی بھی ضرورت نہ پڑے.
پانی کا جیسے آپ نے فرمایا کہ پانی زیادہ نہ لیا جائے, تو میں دیکھ رہا تھا مثال کے طور پر 7:10 پر آپ کا غروب آفتاب فور ایگزامپل ہو رہا ہے, اور آپ کا 4:00 مثال کے طور پر 4 بجے, 7 اور 4 لے لیتے ہیں, ایک موٹا حساب لے لیتے ہیں کہ 7 بجے آپ کا غروب آفتاب, 7 بجے پانی پینا شروع کر رہے ہیں اور 4 بجے اب آپ کو پانی پینا بند کرنا ہے, تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟
9 گھنٹے.
اب 9 گھنٹے آپ کے پاس ہیں پانی پینے کے,
جی
صحیح. ان 9 گھنٹوں میں پانی پینے کے لیے کیا ہم ان کو یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں گلاس پی لیں؟
بالکل, بلکہ کیونکہ اگر 9 گھنٹے,
ڈیڑھ گلاس
پہ جا سکتے ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ گرمیوں کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ ایک روٹین نے کہ ہر 1 گھنٹے کے اندر 1 گلاس پانی پیے. اب جیسے کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہمارے گرمیوں کے سیزن میں 12-14 گلاس بن جاتی ہے, جسم کی ضرورت جو ہماری بن جاتی ہے, اب وہ ضرورت آپ نے اسی ٹائم پیریڈ میں پورا کرنا ہے. اگر وہ 9 گھنٹے کے اندر اگر آپ 12 گلاس پی سکتے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر کے اپنے حساب سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے,
کیونکہ جو رات کو سوئیں گے تو ان کو بھی تو وہ گھنٹے مائنس ہو جائیں گے نا.
ایگزیکٹلی,
تو یہ دیکھ لیجئے کہ 9 گھنٹے ٹوٹل آپ کے پاس, کھانے پینے کا تو میں نہیں بولوں گا, پینے کے تو 9 گھنٹے آپ رکھ لیں, کھانے کے تو چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں, اس کو آپ اسی میں رکھیں, اور اپنے ان گھنٹوں میں آپ اپنے پانی کو کہ کم از کم 10-12 گلاس پانی آپ کے 9 گھنٹوں میں یوٹیلائز ہونا چاہیے, اور اس میں آپ کا سونا جاگنا بھی نہ جو بھی ہے.
اچھا, ایک دوسرا سوال جو السر کے حوالے سے تھا, وہ بھی
لندن سے جو
آیا تھا, اور ان کو ایک فسٹولا کی بھی تکلیف,
ڈائٹ پیٹرن بھی چاہیے,
اس میں ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اپنی خاص کر جو کاربوہائیڈریٹ والی ڈائٹس ہیں ان کا, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کی بات نہیں کر رہے, کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ انشنا آٹا, اس کو آپ استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, فروٹس کا استعمال زیادہ کریں, کانسٹیپیشن نہیں ہو, قبض کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے,
ان کو قبض نہیں ہونا چاہیے, قبض ہوگا تو یہ جو فسٹولا ہے وہ پھر
پرابلم ہوگی, تو ان کو اپنی ڈائٹ پیٹرن یعنی کہ پھر یہ ہے کہ آپ جو گوشت والی غذا ہیں ان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, پابندی نہیں ہے, کنٹرول کرنا پڑے گا,
گوشت زیادہ مسالے والی
زیادہ جو ہے آپ نے جو ویجیٹیبلس ہیں ان کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہوگا, اس کا استعمال کریں گے آپ, اور جو سفید آٹا ہے اس سے تھوڑا پرہیز کریں گے, سبزیوں کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی کانسٹیپیشن نہیں ہوگی, تو آپ کے فسٹولا کی جو شکایت ہے اس میں کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. دوسرا جو
عبد الخلیل بھائی, کوئی ایسا علاج آپ کے ذہن میں ہے کہ نارملی جن کو اگر قبض ہونے کی شکایت, ابھی جنرل جیسے کوئی بیٹھے ہوئے مدنی جنرل پر قبض ہونے کی اگر کوئی شکایت ہے تو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اگر یوز کرے تو ان کی یہ قبض کی شکایت میں ان کو افاقہ ہو؟
اس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی جو کتاب ہے گھریلو علاج, اس کے صفحہ نمبر 78 پر آپ نے تحریر فرمایا کہ ادرک جو ہوتی ہے ادرک, تو اس کو اگر کاٹ کر تقریباً 2 گرام اس کے اوپر کوئی نمک وغیرہ چھڑک لیں, جیسے کالا نمک ہوتا ہے یا دوسرا نمک, تو اس کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل, جیسے ایک تو یہ کہ بعضوں کو گیس ہوتی ہے قبض ہوتی ہے تو گیس میں قبض میں بھی فائدہ ہوگا, اور اگر بالفرض بعضوں کی بھوک مر جاتی ہے اور جتنا کھانا چاہیے اتنا بھی کھا نہیں پاتے, تو ان تینوں معاملات میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا.
نارمل ادرک کتنا کہا آپ نے؟
تقریباً 2 گرام
2 گرام
یا 2 گرام
اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کاشے بنا لیں.
جی جی کاشے بنا لیں. جی جی کاشے بنا لیں
چھوٹی چھوٹی سی,
تو اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑک لیا جائے. اور ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہلدی ہوتی ہے یہ بھی گھر میں مل جاتی ہے.
جی
ہلدی اور نمک تقریباً یہ 10 رتی کہتے ہیں, 1 گرام سے تھوڑا سا زیادہ, 1 گرام سے تھوڑا سا زیادہ, اگر اس کو جو ہے اگر گرم پانی سے استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ گیس وغیرہ بھی نہیں بنے گی اور بد ہضمی وغیرہ بھی دور ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انجیر ہے اگر وہ ہم استعمال میں رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی قبض میں فائدہ ہوتا ہے. اور جو معدے کے السر کے حوالے سے بات آئی تھی ابھی, تو شیخ طریقت امیر السنت کا یہ رسالہ میں تھی کہ 50 مدنی پھول, تو اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میتھی کا استعمال جو ہے معدے کے السر میں فائدہ مند ہے,
اس کو یہاں سے دیکھ لیا جائے. اس میں تھوڑا یہ ہوگا کہ اب جیسے انہوں نے ادرک کا مشورہ دیا آپ کو, انہوں نے ہلدی کا جو مشورہ دیا آپ کو, اب آپ نے یہ لے تو لیا, اب بولے میں نے کھایا فرق تو پڑا نہیں, تو اس کو ایک پروسیس میں 2-5-6 دن ہفتہ بھر پھر اگر اس کو پریکٹس میں کنٹینیو رکھیں گے, جیسے میتھی کا ہے یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر اس کو کنٹینیو کریں گے تو وہ اپنی وہ افادیت دے گا نا.
جی جی یہ کہ ایک دو بار نہیں کر لیا تو بھی فائدہ نہیں ہوا, اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے, جیسے کہ ہلدی کے بارے میں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چٹکی بھر اگر ہلدی ہم روزانہ استعمال
کھانے میں ڈال دیا کریں
تو کینسر سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ادرک ہے یہ تو ہمارے کھانے میں عموماً شامل ہوتی ہے, اسے سونٹ بھی, اسی طرح سے یہ انجیر ہے اس کے بھی فوائد ہیں, تو یہ اگر مستقل استعمال کریں.
اس میں جو بھی خلیل بھائی بیان کر رہے تھے اس کے اندر بات وہی آتی ہے کہ قبض ہوتی انہی وجہ سے ہے کہ آپ کا جو غذا کا پیٹرن ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا.
احتیاطوں کے ساتھ ہی یہ فائدہ,
ہماری جو غذا کے اندر ہے یہ ساری چیزیں اس میں بہت کم ہو گئی ہیں. ہلدی کا استعمال بہت کم ہے, ادرک کا استعمال بہت کم ہے, سبزیوں کا استعمال بہت کم ہے, فروٹوں کے اوپر تو رمضان پہ ہی, رمضان والے دنوں پہ ہی شفقتیں آتی ہیں بہت زیادہ, ورنہ فروٹ بھی کھانا بہت کم کر دیا لوگوں نے. تو جب آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے کام کریں گے, جو ایک روٹین سے ہٹ کے کام کریں گے تو آپ کو آزمائش ہوگی کہ کانسٹیپیشن قبض ہو, اس قسم کی شکایتیں ہو جائیں گی. جب آپ یہ نارمل چیزیں یوز کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب اس میں جو سوال جو پوچھا تھا ان میں نے کہ ان کے اکثر کھانے کے بعد تیزابیت ہوتی ہے, تو ان کی غذا ان کو خیال رکھنا پڑے گا, غذا کا خیال کرنا پڑے گا, غذا کس قسم کی لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ بالخصوص رات کے ٹائم کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ چہل قدمی کیا کریں. دوا جو اس وقت تکلیف میں ہے اس وقت تو ڈاکٹر سے مشورے سے استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کوشش کریں کہ کھانے کے آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی رات کے کھانے کے بعد کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ ان کی جو تیزابیت وغیرہ اس کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوں گے, اور اپنے خوراک کے اوپر دھیان دیں کہ خوراک کس قسم کی استعمال کرتے ہیں. اگر خوراک بہت زیادہ اسپائسی تیز مرچوں والی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, بے وقت کا کھانا اگر کرتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, چائے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, تمباکو وغیرہ کسی بھی صورت میں اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. तो इन सारी चीजों पे नजर रखेंगे, कंट्रोल करेंगे तो इस तकलीफ से निजात हो जाएगी इंशाअल्लाह।
पानी पीने की बहुत सों की आदत होती है जी, तो ये भी फिर ये तेजाबियत और ये हाजमे को खराब करता है।
एग्जैक्टली।
अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और आफियत के साथ, जौक और शौक के साथ माह रमजान से मिलाए और इस माह मुबारक की बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाए और इसमें हमें कसरत के साथ रब की इबादत करने की तौफीक नसीब हो जाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा करम से रहमत करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ।